یا شاعر عارف بالله شیخ العرب العجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے. کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی, کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی, کسی کے قلب سے جو آئے پنہانی نہیں جاتی, کسی کے قلب سے جو آئے پنہانی نہیں جاتی, اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی, اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی, بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی, بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی, تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے ناداں, تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے ناداں, بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی, بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی, عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی, عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی, بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی, بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی, عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی, بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی,
اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے، مگر میں کیا کروں، میری پشیمانی نہیں جاتی.
مقطع ہے.
محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر، محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی. محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اے اختر، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی. کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، حضرت والا کا آپ کلام سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. حقیقت یہی ہے کہ آدمی جب اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی قدر فرماتے ہیں، اور اس قدر قدر فرماتے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مدینہ بھی کہلاتے تھے. حضرت نے موطا امام مالک لکھی ہے، یعنی جس طرح بخاری شریف کو درجہ حاصل ہے، اسی طریقے سے اس کتاب کو بھی یہ مقام حاصل ہے. اس میں بھی ساری صحیح ترین کتاب ہے، اور بخاری سے پہلے اصح الکتب یہی کہلاتی تھی. تو بہرحال یہ موطا امام مالک رحمت اللہ یہ آج بھی موجود ہے، اور اتنی ہی کارآمد ہے جیسے کہ اس زمانے میں تھی. تو اخلاص کی بات کر رہا ہوں کہ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ موطا لکھی اور لوگوں میں یہ مقبول ہوئی، تو ان کا دیکھم دیکھی بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی موطا لکھنی شروع کی اپنے اپنے ناموں سے. کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے موطا لکھی ہے، اس کے بعد اب اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں. فرمایا کہ اچھا، مجھے ان کی تحریریں لا کر دکھاؤ. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی تحریریں لا کر دکھائی گئیں. آپ نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ اس میں سے وہ موطا باقی رہے گی جو اخلاص کے ساتھ لکھی گئی ہے، جو صرف اللہ کے لیے لکھی گئی ہے. چنانچہ آج سوائے موطا امام مالک کے باقی جتنی بھی موطا ہیں تقریباً سب ختم ہو گئی. یہ غالباً موطا امام محمد رحمہ اللہ بھی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ تقریباً ختم ہوئی ہے اخلاص کی برکت. تو اخلاص کے ساتھ کوئی عمل بھی کیا جائے وہ کبھی غیر مقبول نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں بھی مقبول ہوتا ہے، لوگوں کے یہاں بھی اس کی قدر ہوتی ہے، یعنی اس کی بات میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں، جس کو بزرگوں نے فرمایا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، کہ وہ دل سے نکلتی ہے اور دل پر جا کر گرتی ہے، درمیان میں کوئی مقام نہیں ہے اس کے لیے. از دل خیزت بر دل ریزت، اسی کو کسی نے کہا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر ہوتی نہیں اپنا، اگرچہ اس کے پاس پر لگے ہوئے نہیں ہوتے لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے، کہ وہ بات پھیل جاتی ہے، لوگوں تک پہنچتی ہے، دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور لوگ اس بات کو قبول کرتے ہیں. تو جب لوگ اخلاص کی وجہ سے قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں فرمائیں گے؟ تو اسی لیے حضرت کا ہمارے جو پہلا شعر ہے اس کا وہ یہی ہے، کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی، اللہ کی یاد میں جو آہیں انسان بھرتا ہے تو دنیا کے اندر اگر کوئی آہ نکالتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے پر، تو اگر کوئی آہ اللہ کے لیے نکالتا ہے، اللہ کی محبت میں نکالتا ہے، تو یقیناً اس آہ پنہانی کا اثر بھی ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اگلے شعر میں عجیب بات فرمائی حضرت نے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں، یقیناً انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان خطا کار ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، گڑگڑاتا بھی ہے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے ایسے شخص کو کہ اللہ نے ضرور معاف کر دیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ مگر میں کیا کروں، میری پشیمانی نہیں جاتی۔ پشیمانی کیا ہے؟ کہ ٹھیک ہے انہوں نے معاف کر دیا، لیکن تو نے ایسا کام کیا ہی کیوں، تجھ سے ایسی غلطی سرزد ہوئی کیوں، کیا ایسے کریم مالک کی نافرمانی کرنی چاہیے تھی؟ یہ وہ پشیمانی ہے جو دل سے جاتی نہیں، اور یہ ایسی ہی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی اپنے بھانجے سے نہ بولنے کی، اور پھر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر ان کی صلح کرا دی تھی، وہ بھی جا کر چپٹ گئے تھے اپنی خالہ سے، اور اگرچہ اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی یہ بات یاد آتی تھی تو روتی تھی، بہت روتی تھی، یہاں تک کہ ان کے دوپٹے آنسوؤں سے بھر جاتے تھے جب بھی یہ بات آتی تھی، اور جب بھی یاد آتی تھی کوئی نہ کوئی غلام بھی صدقہ کرتی تھی، آزاد کر دیا کرتی تھی۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ مدلل بھی ہے، کہ اگرچہ یہ تو یقین ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن پشیمانی دل سے نہیں جاتی۔ تو یہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، ہمارے لیے یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک اللہ سے محبت کرنے والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں پر معافی بھی ہو، اور معافی کے ساتھ ساتھ اس پر پشیمانی بھی ہو کہ یہ غلطی ہوئی تو کیوں ہوئی، اس کا محاسبہ بھی ہوتا رہے۔ اور اگلی شعر سے، اس سے اگلا شعر یہ ہے کہ تیرا بچپن، یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے نادا، یعنی عمر تو تیری 55 سال کی ہو گئی لیکن بچپن تجھ سے نکلتا ہی نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی بچپن میں، حضرت نے فرمایا کہ اگر بچپن میں 55 کا سوچو گے کسی کا، یعنی کوئی جوانی ہے کسی پر، اب جوانی میں یقیناً اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور کسی پر نظر پڑی تو کوئی اچھا بھی لگا، لیکن فرمایا کہ اچھا تو لگا لیکن تم اس کے 55 کا سوچ لو گے، 55 میں کیسے لگے گا؟ اگر تم 55 کا سوچو گے تو دل نہیں دو گے، کیونکہ 55 میں آدمی کو جھریاں پڑ جاتی ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے، مرد ہے تو، اور عورت ہے تو بوڑھی ہو جاتی، جھریاں پڑ جاتی ہیں، بجائے اور بلکہ حضرت فرماتے تھے کوئی جھک کے مشرے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، دنیا میں جس سے محبت انسان کرتا تھا، لیکن اب جب نانا نانی بن گئے، دادا دادی بن گئے، تو اب کمر بھی جھک گئی، اصا بھی ہاتھ میں آ گیا، اب وہ ساری باتیں ختم ہو گئی۔ تو آدمی یہ سوچ لیا کرے کہ ایک وقت ایسا بھی انسان پر آنا ہے، اور یقیناً آتا ہے، ہر آدمی جو اس وقت بوڑھا ہے اس پر وہ وقت بھی گزرا اور یہ وقت بھی آیا، اب آدمی خود سوچتا ہے اور افسوس کرتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں، ساری عمر میں نے ضائع کر دی، لیکن یہ احساس بھی انہیں ہوتا ہے جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جنہیں احساس نہیں ہوتا وہ 80 برس کے بھی ہو جائیں تب بھی وہ اپنے آپ کو نوجوانی سمجھتے رہتے ہیں، ان کی طبیعت سے اور عادت ختم نہیں ہوتی، بدلتی نہیں ہے۔ اس لیے جب تک اللہ والوں کی صحبت میں انسان اختیار نہیں کرے گا، نہیں جائے گا، اس وقت تک یہ جو وقار والی زندگی ہے، حلم والی ہے، بردباری والی ہے، وہ نہیں آتی انسان، بوڑھا ہو کر بھی آدمی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے۔ تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا بچپن، یہ بچپن میں مجھے حیرت، یعنی عمر تو 55 کی اور 55 کی عادتیں نہیں جاتی، بڑھاپے میں تیری خوئے طفلانی، طفل کہتے ہیں بچے کو، تو خوئے طفلانی کا مطلب بچوں جیسی عادتیں تیری نہیں جاتی، جو بچوں میں جوانوں میں عادتیں ہوتی ہیں اب بڑھاپے میں وہ حرکتیں کر رہا ہے، بعض لوگوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو نوجوانوں کی ہوتی ہیں۔ تو یقیناً آدمی کو چاہیے کہ عبرت حاصل کرے۔ آج ہی میں، ایک نے مجھے دکھایا کہ ایک شخص کے بارے میں کہ یہ شخص دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، کھڑے کھڑے کوئی محل خرید لیا، کھڑے کھڑے جہاں کوئی چیز خرید لی، کوئی جو ہے وہ سینری بک رہی تو کروڑوں ڈالروں کے حساب سے خرید لی، اس کے محلات تھے اور یہ تھا وہ تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا نے اس سے منہ موڑ لیا اور وہ ایسی جگہ چھپ کے بیٹھ گیا کہ جہاں کوئی بھی نہیں تھا، پرانے کپڑوں میں، گندے کمبل میں، ایک ایسا شخص جس کو بڑے بڑے لوگ جو ہے اپنا دوست کہتے تھے، اپنا جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، فلانا ہے، دماغ ہے، لیکن حال یہ ہوا کہ آج اس کو پوچھنے والا نہیں دنیا کے اندر. اور کسی نے کہا کہ سیف الاسلام جس کا نام تھا قذافی کا بیٹا وہ ہے. تو دنیا میں بڑے بڑے لوگ یعنی جس کے دوست تھے، اور جناب اپنے کون کون سے جگہوں پر جا کر وہ دعوتیں اڑاتا تھا، اور نہ جانے کتنی اس کی گرل فرینڈ تھی، اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا ریاض باللہ. لیکن آج اپنا حال دیکھے کہ کیا حال ہوا. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کبھی انسان عرش پہ ہوتا ہے تو فرش پہ آ کے گر جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرش سے عرش پہ پہنچا دیتے ہیں. تو آدمی وہی ہے جو عبرت حاصل کرے. تو بہرحال بڑھاپے میں تو خاص طور پر انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ آدمی جب بچہ ہوتا ہے تو سوچتا ہے ابھی میں جوان ہوں گا، جوان ہوتا ہے تو ابھی سوچتا ہے ابھی تو جوانی رہے گی کچھ دن، ایسا تو نہیں ہے کہ فوراً ہی 10-15 سال تو کم از کم رہے گی، اس کے بعد پھر بڑھاپے کے آثار ہوتے ہیں تو قبول نہیں کرتا. کوئی انکل کہتے تو گھور کے دیکھتا ہے کہ ابھی سے انکل کہنا شروع کر دیے، لیکن پھر آہستہ آہستہ قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے سب. پھر بعض اوقات پھر بابا بابا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو بڑی اور زیادہ یعنی آدمی اندر ہی اندر جو ہے وہ شرمندہ ہوتا رہتا ہے کہ اب میں اس عمر میں پہنچی ہوں. تو بہرحال یہ عمر تو آنی ہے. تو آدمی بڑھاپے کے اندر کم از کم خوئے طفلانی کو چھوڑ دے، بچوں جیسی حرکت نہ کرے، اور سمجھے کہ اب جس عمر میں پہنچ گیا ہوں مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگلا جو شعر ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ عجب درویش ہیں تیرے کہ گدڑی پوش ہو کر بھی بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی. یہ اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کی شان. گدڑی میں ہوتے ہیں، کوئی محلات میں نہیں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو شان عطا فرمائی ہوتی ہے وہ شان کیا ہے؟ نور نسبت سے، اللہ کے نام کی نسبت، علم کی نسبت، اللہ کے نیک بندوں میں رہنے کی جو نسبت انہیں حاصل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان میں ایسی شان پیدا کر دیتے ہیں جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی. اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، اتفاق سے حضرت ہی کا ذکر دوبارہ حضرت کے شعر کی وجہ سے آ گیا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ان کے پاس خلیفہ مہدی جب مدینہ منورہ آئے تو اس نے خچر بھیجا سواری کے لیے کہ حضرت آپ اس پر سوار ہو کر میرے پاس تشریف لائیے. تو حضرت نے خچر واپس کر دیا. فرمایا کہ مدینے میں رہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد اتھر ہے میں وہاں پر سوار ہو کر گزروں، اس لیے میں نہیں آ سکتا. خچر واپس بھیج دیا. اور پھر حضرت چونکہ بیمار تھے تشریف لائے، لیکن اس طرح سے آئے کہ مدینہ منورہ کے 3 بڑے جید علماء کرام کا سہارا لے کر پیدل تشریف لائے. خلیفہ مہدی نے جب دیکھا تو مطلب اس نے کہا کہ عجیب اللہ کی شان ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے خچر اس کی سواری واپس کر دی تو اللہ نے علماء کو جو ہے وہ ان کی سواری بنا دی. اللہ کی شان. اور پھر اس نے کہا کہ اگر میں ان علماء سے کہوں کہ میرے لیے سواری بن جائیں تو کبھی نہ بنے. تو یہ ہے شان سلطانی کہ باوجود اس کے گدڑی پوش ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ دائیں بائیں علماء، پیچھے علماء ان کے جو ہے وہ اس طریقے سے چلے کہ جیسے ان پر سوار ہو کر وہ تشریف لائے. تو خلیفہ مہدی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کے، آپ کی عظمت کی وجہ سے جب سواری واپس کر دی کہ میں بیٹھ کر کیسے آؤں، تو اللہ نے علماء کو سواری بنا دیا. حالانکہ میں اگر انہیں کہوں تو کبھی یہ میری سواری بننے کے لیے تیار نہ ہو. تو اس پر علماء نے فرمایا کہ ہم اہل مدینہ پر فخر کرتے ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا. یہ ہمارے لیے ذلت کی چیز نہیں بلکہ فخر کی چیز، ہم اس میں فخر کرتے ہیں. تو حقیقت یہ اللہ کے نیک بندے جب اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں بھی ایسی عطا فرماتے ہیں. غالباً یہی امام مالک رحمۃ اللہ کا بھی قصہ ہے کہ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید جب آئے مدینہ منورہ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ ہماری مجلس میں تشریف لائیں، ہم آپ سے حدیثیں سننا چاہتے ہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث سننا چاہتے ہو، علم کو تم ذلیل نہ کرو، اگر تم نے علم کو ذلیل کیا تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. تو فرمایا کہ اچھا، پھر ایسا ہے کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ بھئی علم حاصل کرنا کے لیے علم جو ہے وہ خود چل کر نہیں آتا، علم کے پاس جایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لیے بھی آپ کو آنا پڑے گا. کہا، پھر پیغام بھیجا کہ اچھی بات ہے ہم آ جائیں گے، لیکن جب ہم آئیں تو پھر آپ عام لوگوں کا داخلہ روک دیں. فرمایا کہ اگر میں عام لوگوں پر علم کے دروازے بند کروں گا تو اس سے نہ خواص کو فائدہ پہنچے گا نہ عوام کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے میں ایسا بھی نہیں کر سکتا. تو پھر چوتھا پیغام بھیجا کہ اچھا، جو حدیث ہم سننا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی زبان سے سنائیے گا. فرمایا کہ ایک عرصہ ہوا کہ میرا ایک نمائندہ حدیثیں پڑھتا ہے، وہی سناتا ہے، لہذا آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو اسی کی زبان سے سننی ہوں گی. چنانچہ پھر خلیفہ ہارون رشید تشریف لائے، اور وہ چوکی جس پر امام مالک رحمہ اللہ تشریف فرما تھے اور اس پر بیٹھ کر حدیثیں سنا کرتے تھے، بیان فرماتے تھے، تو اس پر آ کر بیٹھ گیا. خلیفہ ہارون رشید سے امام مالک نے فرمایا کہ جتنے بھی اہل علم ہیں وہ ہمیشہ تواضع کو پسند کرتے ہیں. تو سمجھ گیا، اٹھ کر سامنے جا کے شاگردوں میں بیٹھ گئے. تو بہرحال دیکھیے، علماء بھی ایسے ہوتے تھے جو کسی سے ڈرتے نہیں تھے، حق بات کہنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے، اور اسی طریقے سے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے کہ وہ بات سمجھتے تھے. خلیفہ ہارون رشید بہرحال ایک نیک بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کی قبروں کو نور سے بھرے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے امام اپنے وقت کے گزرے، اور امام خلیفہ ہارون رشید بھی نیک بادشاہوں میں سے گزرا ہے، علماء کی قدر کرنے والا. اور بعض اوقات جب اس کو نصیحت کی جاتی تھی تو رویا کرتا تھا بیٹھ کر تنہائی میں. اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں چاپلوس قسم کے لوگ، وہ کہتے تھے کہ جی آپ کو اس نے بڑی غلط الفاظ میں نصیحت کی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ان کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کو جو کچھ انہوں نے کہا انہیں حق ہے کہنے کا. اور پھر اکیلے میں بیٹھ کر وہ خطوط نکلواتے تھے جو نصیحتوں کے ہوتے تھے، اور بیٹھ کر روتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا، یہ اخلاص کی برکت تھی ان کی، کہ بزرگان دین میں، اہل اللہ میں، ائمہ میں اخلاص ہوتا تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قدردانی بھی ان کی فرمائی. دنیا نے بھی قدر کی تو اللہ کے ہاں وہ کتنے باعزت ہوں گے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے. بہرحال فرمایا کہ عجب درویش ہیں تیرے کی گدڑی پوش ہو کر بھی بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملے فرماتے ہیں. تو میرے عزیز و اصل بات یہ ہے کہ ہم علم کی بھی قدر کریں، اہل علم کی بھی قدر کریں. آج دور جو گزر رہا ہے وہ ایسا دور ہے منافقت کا کہ اب کھل کر اسلام کو تو کوئی گالیاں نہیں دے سکتا، نہ دیتا ہے، اس لیے کہ اسلام کو وہ گالی کیا دے گا، اگر دے گا تو خود ہی گالیوں کا نشانہ بنے گا. اس لیے وہ یہ کمتر درجہ اختیار کرتے ہیں کہ اہل اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. اب جب اہل اسلام ہی نہیں رہیں گے تو اسلام سیکھے گا کس سے آدمی؟ اس لیے اس دور کے اندر باقاعدہ سازشوں کے تحت یہ معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے سپرد کیا گیا ہے، اور لوگ اس کو عام کر رہے ہیں کہ اہل اسلام کو برا کہو، شریعت کو برا نہ کہو، اہل شریعت کو برا کہو، جس کے نتیجے میں لوگوں کے دل سے دین کی، اسلام کی وقت ہی ختم ہو جائے گی. شریعت کو کون بیان کرے گا پھر؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہاں مدارس ہیں، مساجد ہیں، اور یہ خاص جو ہے شرف حاصل ہے ہندوستان پاکستان کو کہ جن علماء کے اخلاص کی برکت سے آج لوگوں میں دین باقی ہے. ورنہ دوسرے ملکوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں نہ دینی مدارس نظر آئیں گے آپ کو، چاہے وہ اسلامی ممالک ہیں لیکن دینی مدارس کا کہیں نام و نشان نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، یہ ہمیں پاکستان کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ جہاں الحمدللہ ایسے مدارس موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جو صحیح علماء کرام ہیں، علماء حق ہیں، ان کی بھی قدردانی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کی بنا پر، ان کے اخلاص کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو داڑھی والا دیکھنے کو نہیں ملے گا. بعض ممالک ایسے ہیں، اسلامی ممالک ہیں، کہ آپ چلتے چلے جائیے مسجد کے اندر آئیں گے نمازی، لیکن آپ کو شاید ہی کوئی داڑھی والا ملے. ایسے بھی ممالک ہیں، اور سب مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. تو یہ سب سے علماء کرام کا فیض ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں جاری کر رکھا ہے. ہمیں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ حالات انتہائی درجے کے خراب ہیں، اور ابھی ابتدا ہے. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے دلوں کے حال، لیکن یقیناً جو یہود و نصارہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، اور جو ان کے ایجنٹ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دین جو ہے مسلمانوں میں پھیلے، حیا ان میں آئے. ابھی دو تین دن پہلے مجھے کسی نے بتایا، دیکھا تو نہیں نا الحمدللہ اس معاملے کے اندر کوئی زیادہ ایسی دلچسپی ہے، کہ ابھی جو ہے وہ قائد اعظم کے مزار میں جو کمرہ امرہ ہے وہاں سے کچھ فوائش اور منکرات کے معاملات ہوئے اور جو ہے اس میں دکھایا بھی گیا، لیکن اس کے بعد ایک دو دفعہ دکھانے کے بعد وہ چیز غائب ہی ہو گئی. حالانکہ اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا، اس پر سب کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کو تو چھپایا جاتا ہے، لیکن خدا نہ کرے کوئی وہاں داڑھی والا ہوتا، کوئی ٹوپی والا ہوتا، تو پھر آپ دیکھتے کہ 24 گھنٹے کیا مہینوں تک جو ہے اس کے وہ مصیب وہ کہے جاتے، راگ الاپے جاتے، تاکہ لوگوں کے دلوں سے ٹوپی اور دین اور یہ سب چیزیں محبت ختم ہو. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کا دین باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا. مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ دین باقی رہے گا، بشرطے کہ ہم اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ لگے رہیں، ان کا کام کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب بھی کریم ہے، ویسے ہی کریم ہے جیسے تھے. اللہ تعالیٰ کرم فرما سکتے ہیں، رحم فرما سکتے ہیں، قتل و غارت دور ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو جو ہے گناہوں سے بچیں، ہم تو اللہ کی طرف رجوع کریں. ہم لوگ رجوع نہیں کرتے، ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنی عیاشیوں کو نہیں ترک کرتے. ایک دفعہ کر کے دیکھے آدمی، پھر اللہ تعالیٰ کے کرم کو بھی دیکھے. اللہ تعالیٰ کس پہ کرم فرمائے؟ ہم اپنے اپنے دلوں کے حال کا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کو چاہتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، دین پر چلنا چاہتے ہیں، کتنے لوگوں کے؟ بہت کم تعداد ایسی، ورنہ اکثر لوگ تو چاہتے ہی نہیں. اور حکمرانوں کی زبانوں پر یہ باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی غلط قسم کی حرکتوں کی وجہ سے اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یقیناً جو اچھے لوگ ہیں ان سے ہی تم کم مشورہ کرتے ہو. چلو جو برے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر صحیح، لیکن جن کو تم اچھا سمجھتے ہو ان سے کون سے مشورے ہوتے ہیں تمہارے؟ اگر انہیں ہی تم اعتماد میں لے کر بات کرو تب بھی ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہاں بھائی یہ اہل دین کے قریب ہیں یا دیندار ان کے قریب ہیں. وہ تو قریب بھی نہیں لگنے دیتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیک دے رہے ہیں اگر کبھی ملاقات ہو جائے، کہ گویا ہم نے ان کو بھیک عطا کی ہے. تو یہ حالات ہیں ہمارے. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک کے حالات جو دگرگوں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے درست فرما دے، ورنہ اللہ نے جو یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی، آدھی نعمت تو ہم سے چھن گئی، جس کے نتیجے میں آج وہاں کے لوگ بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور جو باقی نعمت ہے آدھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے، ایسا نہ ہو خاکم بدہن کہ یہ نعمت بھی ہماری بدامالیوں کے سبب اللہ تعالیٰ چھین نہ لیں. جیسا کہ مختلف جو ہے وہ کفار کی سازشیں ہیں جو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، اس کے یہاں اندر بھی موجود لوگ ہیں، باہر بھی لوگ موجود ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں، اور سب مل کر جو ہے وہ اس کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے دین کی، اسلام کی، مساجد کی، مدارس کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما کر ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی صحیح طریقے پر توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دکھا دیجیے یہ ایک پرچہ ہے بھائی، انشاءاللہ آپ کو بھی تقسیم ہوگا. اس میں اصل جو مقصد ہے لکھنے والے کی نیت یہ ہے کہ خود احتسابی ہمارے اندر آئے، اپنا احتساب ہم خود کریں، کم از کم نمازوں کے بارے میں ہمارے جو معمولات ہیں یا اور ذکر و اذکار تسبیحات ہیں تو ان کو ہم روزانہ کا جو معمول ہیں اس میں درج کر دیا گیا ہے. مثلا کوئی آدمی جو ہے وہ صبح شام کی دعائیں ہیں وہ آج پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، تلاوت قرآن مجید آج کی ہے یا نہیں کی، اسی طرح کلمہ طیبہ ہم نے آج پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، جو تعداد ہے اس کو آگے لکھ لیں جہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف آگے 30 خانے بنائے ہوئے ہیں جس میں جو ہے اگر یہ معمول کیا ہے تو اس پر ٹک کا نشان لگا دیں کہ ہاں بھائی معمول ہو گیا، کوئی معمول ہونے سے رہ گیا ہے تو اس پر نشان لگا دیں کہ آج نہیں ہو سکا. یا اسی طریقے سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی ہے تو اگر پڑھی ہے تو اس پر ٹک لگا دیجیے، اور جماعت سے تو نہیں پڑھی لیکن نماز پڑھی ہے تب بھی اس میں پھر وہاں کے گول دائرہ بنا دیں یا ڈیش کا نشان بنا دیں تاکہ اس سے اندازہ ہو، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ نے کاٹا لگا دیا پھر یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ جماعت سے تو نہیں پڑھی لیکن ابھی بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو اس اعتبار سے یہ کچھ ایک نقشہ تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں. تو استغفار کی تسبیح ہے، اس میں ذات کی تسبیح ہے، درود شریف ہیں، مناجات مقبول ہیں، شام کی دعائیں ہیں، نماز فجر با جماعت ہے، اسی طرح باقی نمازیں ہیں، اور اسی طریقے سے بعض حضرات اپنے شیخ سے پوچھ کر کچھ جو تسبیحات کرتے ہیں یا بعض معمولات کو اپناتے ہیں، تو وہ معمولات الگ سے بھی ایک ان کے لیے خانے بنا دیے گئے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ان کی اجازت سے یہ معمولات بھی جاری ہو ساری ہیں۔ تو اس سے کم از کم ایک مہینے کا جائزہ آپ لے سکیں گے، روزانہ کی رپورٹ آپ کے سامنے ہوگی، اور ایک مہینہ کے اندر آپ دیکھ سکیں گے بھی ہم نے اپنے معمولات میں کتنی کوتاہی کی، کتنی چستی کی اور کتنی سستی کی۔ اور بعض اوقات اگر کوئی شیخ اپنے شیخ کو بھیجنا بھی چاہے تو یہ نقشہ بھی ساتھ میں لگا کے بھیج سکتا ہے کہ بھائی، تاکہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ بالکل سامنے آ جائے۔ تو بہرحال یہ خود احتسابی کا بھی معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیماری اپنے شیخ کو پیش کرنے کا بھی ایک نسخہ ہے۔ تو اگر چاہیں، کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ اس کو بھیجیں، لیکن یہ کہ کم از کم اپنے یہاں اپنی اصلاح خود بھی انسان اس سے کر سکتا ہے، جو خامیاں خرابیوں اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر یہ بھی تقسیم ہوں گے تو آپ لوگ لے لیجئے، پھر اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کر فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، يا قاضي الحاجات وقت حاجاتنا، يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا، يا شافي الامراض واشف امراضنا، يا شافي الامراض واشف امراضنا، يا شافي الامراض واشف امراضنا، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، اے اللہ اپنے جیسوں کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنی ذاتی کا محتاج رکھیے، اے اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، آپس کی محبتیں عطا فرما، اے اللہ بھائیوں میں محبت عطا فرما، بہنوں میں محبت عطا فرما، خاندانوں میں محبت عطا فرما، اے اللہ اپنا خوف اپنا ڈر ہمیں عطا فرما، یہی وہ چیز ہے یا اللہ جو زیادتی سے ہمیں روک سکتی ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا ڈر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہ ہوں، کسی کو ذلیل کرنے والے نہ ہوں، کسی کو رسوا کرنے والے نہ ہوں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے دوسروں کے شر سے، فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، اور ہماری ذات کے جو فتنے اور شر ہیں اللہ ان سے دوسروں کو بچا لے۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری ذاتوں میں بھی دوسروں کے لیے فتنے ہیں، شرارتیں ہیں، تو اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہماری ذات کے جتنے فتنے اور شرارتیں ان سے دوسروں کو محفوظ فرما دے، اور دوسروں کی اے اللہ جو شرارتیں ہیں اور فتنے ان سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے حالات اس وقت دیگرگوں ہیں، ساری قوتوں کے رخ اسلام کے خلاف ہیں، یا اللہ تو فضل فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ اصل طاقت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ بے شک دنیا میں چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن اصل حقیقی طاقت، اصل قوت تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو آنے واحد کے اندر بڑے بڑے طاقتوں کے منہ توڑ سکتے ہیں، اے اللہ بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ سکتے ہیں، اور بڑی بڑی اے اللہ مملکتوں کو اور سلطنتوں کو آنے واحد میں تباہ و برباد فرما سکتے ہیں، آپ ہم پر رحم فرما دیجئے، آپ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے، یقیناً یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قرآن و سنت کو یہاں نافذ ہونے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کر لیں، اے اللہ اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، بزرگان دین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل علم کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے اہل حق کو کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل باطل سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ باطل پرستوں کی, اے اللہ باطلیت سے ہماری حفاظت فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم میں جو بھی بیمار ہیں, جن بیماریوں میں مبتلا ہیں, یا اللہ آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے, اے اللہ مجھ سمیت, اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمارے گھروں میں, بچوں میں, اہل و عیال میں جو بھی بیمار ہیں, اللہ اولاد کی اولادوں میں بیمار ہیں, آج کل بیماریاں پھیلی ہوئی, یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ بچوں کو صحت عطا فرما دے, بڑوں کو صحت عطا فرما دے, گھر کی عورتوں کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سب کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو دنیا سے چلے گا ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے عزیز و اقارب, رشتہ دار, والدین, اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گا ان سب کی مغفرت فرما دے. میری ایک عزیزہ کا کل انتقال ہوا, آج ان کی تدفین ہو, ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اور بھی ہمارے آپ کے جو بھی عزیز ہیں جو دنیا سے چلے گئے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ والدین کی مغفرت کاملہ فرما, ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا اللہ ہمارے حضرت والا کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے, اے اللہ نیک لوگوں کی محبت ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے برادر نسبتی کا انتقال ہو گیا, دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ ان کی حاجتوں کو, ضرورتوں کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, جائز ضرورتیں پوری فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں یا اللہ دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ قتل و غارت کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ ہدایت نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما, خود بھی اچھے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. بعض بچیاں رشتے نہیں آنے سے ان کے گھر والے پریشان ہیں, دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں, اللہ انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ اس طرح ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو یہاں آتی ہیں, ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, ضرورتیں پوری فرما, مشکلات کو حل فرما. اے اللہ کوئی ظلم و ستم کا شکار ہے تو اس کو ظلم و ستم کو دور فرما دے. شوہر اور بیوی میں محبت پیدا فرما دے. ساس اور نندوں میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ بھاوج اور نندوں میں محبت پیدا فرما دے. ساس اور بہو میں محبت پیدا فرما دے. بھائیوں میں اور بہنوں میں, اسی طرح خاندانوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دیجئے. توڑ سے ہمیں بچائیے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو توڑ کرنے والے ہوں, بلکہ اللہ ملانے والوں میں بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں درگزر کا مادہ عطا فرما دیجئے, درگزر کا مادہ عطا فرما دیجئے, حلم اور بردباری عطا فرما دیجئے, صبر کا مادہ عطا فرما دیجئے, دوسروں کی بات برداشت کرنے کا مادہ عطا فرما دیجئے, حق بات کہہ کر اے اللہ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.